السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں۔ پروگرام آپ کی دنیا کے پہلے گھنٹے کے لیے میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرنگل۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں ہم پاکستان اور بین الاقوامی رپورٹوں کے ساتھ ساتھ تجزیہ کاروں کی آرا بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے ٹول فری نمبر ہے 0800-77789۔ تو آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
تورحم کی سرحدی گزرگاہ کے دونوں جانب ہڑتال کے باعث سامان سے لدے ٹرکوں کی قطاریں۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
سندھ کے ضلع ٹھٹہ میں اغوا کے بعد جبری تبدیلی مذہب کا ایک اور واقعہ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ ہندو برادری کا احتجاج، جبری تبدیلی مذہب کے خلاف قانون لانے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے ساتھ میں ہوں محمد ثاقب۔
اور پاکستان سے ہی کچھ اور خبریں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں ہیڈ لائنز کے طور پر، جو کہ آپ ہمیں سنیں گے۔ پاکستان میں وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان دنیا بھر میں چائلڈ پورنوگرافی میں پہلے نمبر پر تھا۔ زینب الرٹ بل پر سیاست نہیں ہونا چاہیے، بچوں سے زیادتی اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے باب نصاب میں شامل ہونا چاہیے اور سرکاری مہم چلانی چاہیے۔ سندھ کے ضلع چھٹا میں ہندو لڑکی کو اغوا کے بعد مبینہ جبری تبدیلی مذہب کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے۔ پولیس نے مبینہ اغوا کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری بجلی کا بحران اب ختم ہو گیا ہے اور لوگوں نے احتجاجی دھرنا اور ہڑتال بھی ختم کر دی ہے۔ اب کچھ بین الاقوامی خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ افغان طالبان کے ساتھ ماہ ستمبر میں کسی ممکنہ سمجھوتے تک پہنچنے کا خواہاں ہے، تاہم تجزیہ کاروں اور افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کسی جامع سمجھوتے تک پہنچنا شاید مشکل ہو جائے، کیونکہ ابھی تک افغان حکومت بھی طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت میں شامل نہیں ہوئی۔ اور شام میں جنگ کی نگرانی کرنے والی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ 7 بچوں اور 3 خواتین سمیت 13 افراد صوبہ ایڈلب کے بقول اس کے ایک ہولناک قتل عام میں ہلاک ہو گئے۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں شدید زلزلے کے باعث متعدد افراد کے زخمی ہونے اور عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو جناب، یہ تھی کچھ خبروں کی سرخیاں، جو کہ آپ ساتھ ساتھ خبروں کی تفصیل بھی ہم آپ کے لیے پیش کریں گے، کچھ رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں گے اور تجزیہ کاروں اور ماہرین کی رائے بھی اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کا ایک حصہ ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں 5 جولائی 1977 سے۔ جناب، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہر صحافی کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا ہوا دیکھ سکتا ہے، پھر وہ اگلی نسل کو اپنی یادیں منتقل بھی کر سکتا ہے۔ تاریخ کی کوئی کتاب کسی شخصیت کی یادیں براہ راست سننے سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں ہمارے کئی سینئر صحافی ہیں جنہوں نے 5 جولائی 1977 کا مارشل لا پاکستان میں دیکھا تھا۔ ان کی یادیں کیا تھیں وہ آج آپ کے ساتھ ہم تازہ کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے پروفیسر مہدی حسن، جو کہ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرپرسن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک عینی شاہد ہیں اس ساری صورتحال کے، جنہوں نے اس تاریخ کو بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اگر ان کی کس سلسلے میں کوئی یاد ہو، اور اسی حوالے سے جو کہ اس کو وٹنس تو نہیں کر سکے لیکن جو اس کے بارے میں اور پاکستان اور افغانستان میں ایسے امور پر تحقیقی کام کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، ان کا طارق شاہ، ان سے بھی ہم آپ کی بات کرائیں گے۔ تو آئیے پہلے ہم مبشر زیدی نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
ہر صحافی کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا ہوا دیکھ سکتا ہے اور اگلی نسل کو اپنی یادیں منتقل کر سکتا ہے۔ تاریخ کی کوئی کتاب کسی شخصیت کی یادیں براہ راست سننے سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ وائس آف امریکہ کے کئی سینئر صحافیوں نے 5 جولائی کا مارشل لا پاکستان میں دیکھا۔ نوجوان خلیل بگیو اس وقت سرکاری خبر رساں ایجنسی ABP کے راولپنڈی دفتر میں کام کرتے تھے۔ پوری دنیا کے لیے مارشل لا کی خبر ان کے ہاتھوں بریک ہوئی۔
اس وقت میں وہ رات کی شفٹ میں ڈیوٹی میں تھا، میں صبح وہیں دفتر میں ہی تھا، مال روڈ پر ABP میں پنڈی میں۔ تو اس وقت پھر ہمارے وہ DG صاحب سے مرحوم عبدالحکیم، وہ آئے، مطلب کوئی 5:15 کے لگ بھگ، کہنے لگے بیٹا ذرا اٹھ جائیے آپ۔ اٹھ گیا میں، پھر وہ شفٹ پہ آ گیا میں، کہنے لگے یہ ذرا لکھ لیجیے۔ تو انہوں نے پھر وہ مجھے لکھوائی, مطلب جو پریس لیس تھی نا وہ انہوں نے لکھوائی کہ یہ سیکرٹری صاحب نے لکھوائی ہے مجھے, تو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. پھر انہوں نے مجھے لکھوائی, پھر میں نے وہ ٹائپ کی لکھ کر پہلی خبر جو تھی وہ اے پی پی سے 5:15 بجے, بالکل 5:15, اس وقت میرے خیال میں 20 ہوں گے یا 25 ہوں گے سم تھنگ, اس وقت پہلے ہم نے خبر دی تھی وہ ڈیفینیٹلی, کیونکہ اس وقت وہ ابھی بلٹنس کے وقت نہیں ہوا تھا, 6:30 بجے پہلا بلٹن تھا ریڈیو کا, تو پہلے ہم دے چکے تھے آلریڈی.
قمر عباس جعفری ان دنوں کراچی میں تھے اور اخباری کارکنوں کی تنظیم اپنیک کے عہدے دار تھے. انہوں نے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق کی تقریر انہوں نے کراچی پریس کلب میں سنی.
وہ تقریر میں نے ان کی سنی, میں اس وقت کراچی پریس کلب میں تھا جب وہ یہ تقریر کر رہے تھے. ضیاء الحق صاحب اور ٹیلی ویژن پر ان کی تقریر آ رہی تھی اور سب چیخ رہے تھے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, مطلب یہ ماحول تھا پریس کلب, تو کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے. میں اس وقت تو اپنیک کراچی کا پریسیڈنٹ تھا اور یہ وہ دور تھا جب وہ بھٹو صاحب کے خلاف جرنلسٹوں کا موومنٹ بھی چل رہا تھا اور کوڈ ایرس کر رہے تھے جرنلسٹ اپنے آپ کو, کہ آل آف اے سڈن یہ ماشاء اللہ کی خبر آئی. ہم لوگ اس وقت تو پریس کلب میں تھے اور پھر یہ میسیج ہمارے پاس آیا کہ جی اب آپ یہ ہڑتال ختم, 2-3 دن کے بعد یہ میسیج آیا کہ یہ ہڑتال ختم کر دیجیے. یہ اندازہ تھا جو ہمارے سینئرس تھے, سمناج برنا صاحب تھے اور لوگ تھے, کہ اب فوج یقیناً سختی کرے گی اور وہ کیا انہوں نے.
ماشاء اللہ لگا تو اسد نذیر ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر تھے. انہوں نے نہ صرف ضیاء الحق بلکہ یحییٰ خان کا ماشاء اللہ بھی پیشہ ورانہ زندگی کے دوران میں دیکھا. وہ بتاتے ہیں کہ فوجی افسر آئے اور انہوں نے ریڈیو پروگرام سینسر کرنا شروع کر دیے.
چونکہ میرا تعلق نیوز اور کرنٹ افیئر سے نہیں تھا, میں پروگرام سائٹ پہ تھا اور پنڈی میں تھا اس وقت. یہ دوسرا ماشاء اللہ تھا جو میں نے ریڈیو کی ملازمت میں دیکھا, ایک یحییٰ خان کا تھا اور ایک یہ تھا. تو حسب معمول فوجی افسران ریڈیو میں آ گئے تھے, ریڈیو پاکستان اور پنڈی میں, اور وہ پروگرام کو سینسر کر رہے تھے. جو خاص بات میں نوٹ کی پروگراموں میں کے سلسلے میں وہ یہ تھی کہ اس بھٹو کے زمانے میں عوامی کا بہت استعمال تھا, تو اکثر مذاق میں کہا گیا کہ عوامی ہٹا کے اسلامی لگا دو اور باقی سب کچھ ٹھیک ہے. وہ ماشاء اللہ میں جب یحییٰ خان کا لگا تھا تو ایوب خان کا نام بھی لیتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے کہ اس کا ذکر نہ کریں, کیونکہ اس سے پہلے ڈیکیڈ آف ریفارمس منایا گیا تھا اور بڑا ایوب خان کا چھتر تھا. تو وہ تو ہوتا ہے ہر ماشاء اللہ کے بعد کہ جو سابقہ لیڈر ہے اس کا نام جو ہے وہ شخص ممنوع ہو جاتا ہے.
خالد حمید کو پاکستان ٹیلی ویژن کے نیوز کاسٹر کی حیثیت سے پورا ملک جانتا تھا. انہوں نے کہا کہ 5 جولائی کی شام پی ٹی وی ملازمین کی یونین نے نیوز روم اور اسٹوڈیو پر قبضہ کر لیا تھا. اس کے عہدیداروں نے انہیں اور ارجمند شاہین کو مجبور کیا کہ وہ مارشل لاء کے خلاف کالی پٹی باندھ کر خبرنامہ پڑھیں. جیسے ہی خبرنامہ شروع ہوا ملک بھر میں شور مچ گیا. کچھ ہی دیر میں فوجی گاڑیاں ٹی وی اسٹیشن پہنچ گئیں.
خبرنامہ میں اور ارجمند شاہین میری ایک ساتھی تھیں, ہم دونوں خبرنامہ پڑھنے کے لیے آئے. وہاں تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈیو کا دروازہ زور سے کھلا اور وہ 2-3 جو یونینسٹ تھے نا, آپ بھی کالی پٹیاں باندھے جی. تو ہم نے کہا بھائی ہم کس خوشی, ہم تو نہ یونین کے ممبر, ہم تو آؤٹ سائڈر ہیں, باہر سے آئے ہیں اور خبریں پڑھ رہے ہیں, اس میں احتجاج تو اسٹرائک کس, نہیں 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 آپ کو باندھنی پڑے گی. جیسے ہی ہم اسکرین پہ آئے اور پٹیاں بندھی ہوئی تھیں, وہ تو ایک شور برپا ہو گیا پورے ملک میں. تھوڑی دیر ابھی میں ہم لوگ پورا خبرنامہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ سائرن بجنے شروع ہو گئے اور گاڑیوں کی گاڑیاں, فوجی گاڑیاں, اور وہ انہوں نے ٹی وی کا گھیراؤ کر لیا پورے. ہم جب باہر نکلے تو ہم نے دیکھا ایک عجیب سا ماحول تھا کہ سب سہمے لوگ ادھر سے ادھر جا رہے تھے, پتہ لگا جی سب کو پکڑ کے لے گئے.
5 جولائی کا ماشاء اللہ دیکھنے والے یہ صحافی بعد میں امریکہ آ گئے اور وائس آف امریکہ میں ملازمت اختیار کر لی. لیکن پاکستان میں کام کرنے والے بہت سے صحافیوں کا کہنا ہے کہ ضیاء دور میں میڈیا پر دباؤ کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج بھی کسی نہ کسی صورت میں برقرار ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو یہ دلچسپ رپورٹ آپ نے سنی جس میں آپ نے ہمارے ان ساتھیوں کا جن کو آپ روز اس ہمارے اس پلیٹ فارم سے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے پلیٹ فارم سے سنتے ہیں, ان کے ساتھ پروگرام آپ سنتے ہیں اور ان کی آوازیں بھی روز سنتے ہیں کسی نہ کسی پروگرام کے توسط سے, تو ان کی یادیں آپ نے سنی. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئر پرسن اور انتہائی معروف میڈیا پرسنالٹی پروفیسر مہدی حسن صاحب, یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب جن کی ساری زندگی صحافت کے ساتھ بیتی ہے, اور ہمارے ساتھ ہیں لندن سے طارق شاہ. تو آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. پروفیسر صاحب, آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے نہ صرف 5 جولائی کا مارشل لا دیکھا بلکہ اس کے حوالے سے بہت سے ذاتی تجربات بھی آپ کی زندگی کا حصہ بنے, جیسے بہت سارے اور لوگوں نے یادیں تازہ کی. 5 جولائی 1977 سے 5 جولائی 2020 تک کے سفر میں پاکستان میں آزادی رائے اور میڈیا میں کس نوعیت کی تبدیلیاں آپ کے مشاہدے میں آئیں؟
دیکھیے, پاکستان میں جو مارشل لا لگے, 4 مارشل لا لگے
جی,
میں نے 4 مارشل لا دیکھے ہیں یا فوج کی حکومتیں دیکھی ہیں, اور چاروں میں ان کی خمیازہ بھی بھگتا ہے ان کا, کیونکہ میں اعلانیہ طور پہ مارشل لا یا کسی بھی انکانسٹیٹیوشنل حکومت کی مخالفت کرتا ہوں اعلانیہ پبلکلی. تو پہلا مارشل لا لگا تو میں اسٹوڈنٹ تھا اس میں, ایوب خان کے مارشل لا میں مجھے مارشل لا کے خلاف ورزی پہ گرفتار کر لیا گیا تھا. دوسرا مارشل لا لگا یحیٰ خان کا تو مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا. میں نے ہائی کورٹ میں رٹ کی اور 9-10 مہینے کیس لڑنے کے بعد جب بحالی ہوئی میری, حالانکہ وہ کوشش یہ تھی جماعت اسلامی کی کہ میری بحالی نہ ہو سکے. تیسرا مارشل لا لگا جب ضیاء الحق تھا, اس میں 3 دفعہ مجھے یونیورسٹی سے نکالنے کی کوشش کی گئی, اور ایک دفعہ چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ کے یہ کہا جب کیس سن رہے تھے میرا کہ آپ حالات بہت خراب ہیں, آپ کیوں سیاست میں حصہ لیتے؟ میں نے ان سے یہ کہا کہ یور آنر, میں سیاست نہیں کرتا, ایز اے ٹیچر اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں. ٹیچر کے طور پہ یہ میرا فرض ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور اگر میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ فوج کی حکومت ان کانسٹیٹیوشنل ہے تو آئی ول بی فیلنگ ان مائی ڈیوٹی ایز اے ٹیچر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارشل لا کبھی 1-2 دن کے سوچ سے نہیں لگاتا کوئی فوج کا افسر جو ہے, وہ اس پہ لمبی پلاننگ کرتا ہے, پہلے سے اس کا اندازہ کرتا ہے. اور یہ جو 5 جولائی والا مارشل لا تھا, اس کا اندازہ بھٹو صاحب کو اس وقت ہو جانا چاہیے تھا. اس میں یہ بات میں نے بے نظیر صاحبہ سے بھی کہی تھی اور بھٹو صاحب سے بھی کہی تھی کہ جب یہ ضیاء الحق ملتان کے کور کمانڈر تھے اور بھٹو نے وہاں ایک وہ کیا تھا دورہ ملتان کا, تو وہ صادق حسین قریشی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. یہ بھٹو صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے جو جیل میں لکھی تھی انہوں نے فائر اسیسینیٹڈ میں, انہوں نے لکھا ہے کہ میں صادق حسین قریشی کی اسٹڈی میں بیٹھا تھا تو ان کے ملازم نے آ کے یہ کہا کہ جی جنرل میجر جنرل ضیاء الحق آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو بھٹو نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں تو صبح ان سے مل کے آیا ہوں جا کے کینٹ میں. اس نے کہا کہ وہ انسسٹ کر رہے ہیں. بھٹو نے کہا, میں نے کہا کہ اچھا بلا لو. تو جب ضیاء الحق اندر آئے اسٹڈی میں تو انہوں نے بھٹو سے یہ کہا کہ قرآن ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہاں, مسلمان کا گھر ہے ضرور ہوگا, کہ مجھے قرآن چاہیے. تو بھٹو نے گھنٹی بجائی, جب اربلی آیا تو اس سے کہا کہ قرآن دو. اس نے وہیں لائبریری سے ایک الماری سے قرآن نکال کے ضیاء الحق صاحب کو دیا. انہوں نے اسے کھولا, چوما اور آنکھوں سے لگایا اور اسے کھول کے بھٹو کے سامنے کیا اپنے ہاتھوں پہ, اور یہ کہا کہ میں اس پہ حلف لیتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا وفادار رہوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو جیسے انٹیلیجنٹ آدمی کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بغیر ڈیمانڈ کے اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو یقیناً اس کے دل میں کوئی جوڑ ہے.
اچھا سر,
مگر وہ سمجھنے میں کامیاب
نہیں ہوئے. اچھا یہ اب آپ بتائیے گا, ہم آگے سے اس کو شروع کریں کہ اس سارے اثر سلسلے میں جو پچھلے کوئی 53 سال کا سفر ہے, پاکستان میں آپ نے آزادی رائے کو بنتے بگڑتے اس کی مختلف شکلیں دیکھیں, میڈیا میں مختلف نوعیت کی تبدیلیاں, کبھی بہت آزادی کبھی بہت پسپائی, آگے اور پیچھے جانے کا اور ہٹنے کا عمل آپ نے دیکھا, کس طرح سے اس صورتحال کا تجزیہ کریں گے؟
دیکھیے آزادی جو ہے, جو آزادی حاصل ہے اس وقت بھی جتنی بھی, وہ سب میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا ٹیچر اور جرنلسٹ ہونے کے حوالے سے کہ وہ سب پی ایس یو جے کی اسٹرگل کا نتیجہ ہے جو 1950 سے آنورڈ اس نے جاری رکھی تھی. لیکن اس میں ایک خامی یہ ہے کہ آزادی میں رائٹ ٹو نو جو ہے عوام کا, وہ حاصل نہیں ہے, اور گیٹ کیپنگ کی کمی ہے آج کل بھی بہت شدید, اور اس میں مالکان کا بھی ہاتھ ہے, عمل دخل ہے. وہ اپنے ورکرز کی, اپنے جرنلسٹوں کی تعلیم کا, ان کی تربیت کا انتظام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے. اور دوسرے ایک اہم بات یہ ہے کہ جو چھوٹی جگہوں پہ رپورٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں لوگ, تین بڑے شہروں کے علاوہ پاکستان کے, کراچی, لاہور اور اسلام آباد کے علاوہ جو علاقے ہیں, وہاں جو رپورٹر کے طور پہ ہیں وہ رضاکار ہیں, وہ بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں اور بہت شوق سے کرتے ہیں
جی.
کیونکہ جرنلسٹ پاکستان میں ایک پریولیج سوسائٹی کا فرد سمجھا جاتا ہے, اس لیے بڑے شوق سے بغیر تنخواہ کے لوگ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ وہ بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں اس لیے ان کو نہ تو کسی تربیت کی ضرورت ہے نہ کسی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ایک موبائل ٹیلی فون چاہیے ہوتا ہے جو ان کے کان سے لگا ہو, اور وہ بغیر تنخواہ کے ہیں. اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے وہ خبروں کو ڈسکارڈ بھی کرتے ہیں, وہ ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں, وہ لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. تو گیٹ کیپنگ جب تک نہ ہو پراپر قسم کی
جی,
اس وقت تک یہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے,
نہیں ہو سکتے.
اور ایک بہت دلچسپ واقعہ گیٹ کیپنگ کا بتا دوں کہ مالکان بھی بعض ایسے ہیں میڈیا کے, کہ میں کام کر رہا تھا, 5 سال میں نے کام کیا پیمرا کے کمپلینٹ کونسل کے چیئرمین کے طور پہ
جی,
تو ایک چینل کی شکایت آئی, میں نے اس کے مالک کو بتایا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کوئی گیٹ کیپر ہے؟ کہنے لگے جی ہاں, ایک ریٹائرڈ صوبے دار کو ہم نے گیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے.
اچھا,
تو جب ایسے لوگ مالک ہوں گے میڈیا کے تو جس قسم کی وہ
پرفارمنس
ہوگی اس کا اندازہ آپ آسانی سے کر سکتے.
اچھا محسن, ظہیر صاحب سے پوچھتے ہیں. پروفیسر صاحب, آپ جو اب امریکہ میں مقیم ہیں لیکن ابھی بھی صحافت کے پیشے سے پوری طرح سے وابستہ ہیں, محسن صاحب کوئی یاد ہے ذرا تھوڑا سا کوئک ایک کامنٹ کرتے چلیے اس کے اوپر, کیونکہ بہت ساری سیگمنٹس آگے ہمارے پاس ہیں. 53 سال کے پاکستان کے سفر کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ واقعی آگے گیا ہے یا کچھ پیچھے کی طرف بھی, کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی تھوڑا سا سائڈ ویز ہو کر, کیسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟
دیکھیں, پاکستان کی میں سمجھتا ہوں بڑی انسپائرنگ اسٹوری ہے, پولیٹیکل اسٹوری جو ہے بڑی انسپائرنگ اسٹوری ہے. پاکستان کو پولیٹیکلی ڈیموکریٹیکلی جب بھی کوئی چیلنجز آئے ہیں, پاکستان کی قوم نے ان چیلنجز کو کنفرنٹ کیا ہے اور واپس ملک اور قوم کو ایک ٹریک پہ ڈالا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی وائبرنٹ قوم کی نشانی ہے. دنیا میں آپ کو ایسی مثالیں کم ملتی ہیں, اگرچہ یہ بار بار تاریخ میں جو ایسے سیاہ دور آئے اور یہ جو مثالیں ہماری تاریخ کا حصہ بنی, یہ کوئی اچھی مثالیں نہیں ہیں. لیکن ادر سائڈ آف دا سٹوری اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ سیاہ دور آئے, جب بھی یہ سیاہ راتیں آئیں, تو اس کے بعد ایک روشن صبح جو ہے وہ طلوع ہوئی, اور وہ جو صبح ہے وہ طلوع ہونے میں ایک بڑی پولیٹیکل طویل جدوجہد جو تھی وہ لوگوں نے کی, اور بالآخر جو ہے وہاں پر ایک جو رول آف لا کہہ دیں یا عوام کی جو خلق جو خلق خدا کا جو راج ہے اس کی طرف مکمل راج تو کبھی بھی نہیں آیا, لیکن اس کی طرف ایک گریجول پیش رفت ہوئی,
ضرور ہوئی ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ 53 سال کی جو تاریخ ہے پاکستان کی, اگر ہم اس کا کمپیئر کریں دنیا کی جو بڑی قومیں ہیں یا اس ملک میں جس میں ہم رہتے ہیں 243 سال ہو گئے, تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو بڑی ایک انسپائرنگ ہسٹری ہے اور اچھی امید رکھنی چاہیے. آہستہ آہستہ قومیں جو ہیں بتدریج جو ہیں وہ ریفارم ہوتی ہیں, ان میں بہتری آتی ہے, اور انشاءاللہ وہ دن پاکستان میں آئیں گے جب ایک اچھا سٹیبل اور جہاں پر لانگ ٹرم جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہاں پر ایک قائم ہوگا اور وہ بڑی دیر تک چلے گا.
اچھا, طارق شاہ سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کی نسل میں آپ شامل ہیں, تحقیق کے شعبے سے وابستہ ہیں, آپ کے خیال میں بالکل کوئی کامنٹ رکھیے گا, بالکل مختصر رکھیے گا کہ 1977 کے مارشل لا نے پاکستان کی سمت اور رخ کو کس طرح سے تبدیل کیا؟
جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نوجوان نہیں ہوں, میرے 40 سال سے اوپر عمر ہے.
لیکن جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں 77 کو آپ نے اس طرح نہیں دیکھا نا؟
نہیں جی, بالکل. جہاں تک یہ رخ کا تعلق ہے, جب بھی کوئی مارشل آتا ہے یا کبھی بھی کوئی ڈکٹیٹرشپ آتا ہے تو وہ ایک بیرونی دشمن کا خوف مسلط کر کے قوم کے اوپر ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب جنگ کی حالت ہے, ہمارے آگے باہر کے ایک دشمن ہے جس کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں انٹرنل ریگولیشن کرنی ہوگی. اور جب آپ اگر اس کو بھی دیکھیں, امریکہ کے پہلے امینڈمنٹ کو بھی دیکھیں, تو پہلے امینڈمنٹ کو بھی پہلی جنگ عظیم کے دوران جو تھا شینک ورسز یو ایس ٹرائل میں چیلنج کیا گیا تھا, مسٹر سینک تھامس سینکس جو تھے جنہوں نے یہ پیمفلٹ جاری کیا تھا کہ لوگ جنگ میں شامل نہ ہوں, اور اس کو پھر انکانسٹیٹیوشنل قرار دے کے فریڈم آف اسپیچ کی دائرے سے باہر نکال کے ان کے اوپر وہ مقدمہ کر کے ان کو بند کر دیا گیا تھا. تو جہاں تک تعلق ہے اکثر ڈکٹیٹرشپ کا, وہ اکثر ایک باہر سے ایک دشمن کو یا ایک ایسی خوف کی فضا بنا کے یا جنگ کی سی حالات بنا کے یا بیرونی دشمن کا خوف مسلط کر کے قوم کے اوپر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا سیلف الینسز نہیں کر سکتے اور آپ جو ہے اپنا محاسبہ نہیں کر سکتے. جہاں تک پریس کی فریڈم کا تعلق ہے, یہ ایک نہایت امپورٹنٹ پلر ہے ایک معاشرے کا, جس میں ایک جرنلسٹ کو ایک قوم کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں جو کہ ایک سیلف اسیسمنٹ کا کام کرتے ہیں. اس کے اوپر اکثر اس چیز کے بیرونی دشمن کے اس کے دباؤ کے نیچے اس کو اکثر سینسر کیا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو 1977 کے بعد 1987-89 تک جو ہے ہماری افغانستان کی جنگ جاری رہی, اس کے بعد کچھ 10 سال کے قریب پھر ڈیموکریٹک کچھ حکومتیں آئیں, مگر وہ بھی پوری ڈیموکریٹک حکومتیں جو تھیں پوری میچور ڈیموکریٹک حکومتیں نہیں تھیں. اس کے بعد پھر 2001 میں پھر مارشل آ گیا, پھر جب خدا خدا کر کے دوبارہ ڈیموکریٹک حکومتیں آئیں. ابھی اگر ہم دیکھیں, اگر کوئی ایک ڈیموکریٹک حکومتیں ایک کسی حد تک چلیں اور وہ ڈیموکریٹکلی میچور ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ انسٹیٹیوشنز بھی ڈیولپ ہوں گے اور وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ادارے کام بھی کر سکیں گے,
ادارے بھی اپنا کام کر سکیں گے. بالکل, یہ ہماری سیگمنٹ کا وقت بالکل ختم ہو گیا, لیکن پروفیسر صاحب سے ایک آخری بالکل کامنٹ اس کے بارے میں لوں گی. پروفیسر صاحب, کیا کس سمت کا جب تعین ہم کرتے ہیں, کیونکہ میڈیا کسی بھی آزاد معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا اس کا جسے کہنا چاہیے طاقتور ستون کہہ لیجئے, یا ایک آگہی کی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ جس سے وہ چلتا ہے کوئی معاشرہ جو ہے, اس کی سمت اور رخ کا تعین ہوتا ہے. تو کیا بالکل کوئی کامنٹ کریے گا کہ کیا آج کے جرنلسٹ کو, آج کے رپورٹر کو ایک انتہائی تجربہ کار صحافی ہونے کی حیثیت سے, صحافت پڑھانے کی استاد ہونے کے حوالے سے کیا آپ مشورہ دیں گے؟
دیکھیے, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کی آزادی کا تعلق اور جرنلسٹوں کی آزادی کا تعلق براہ راست جمہوری معاشرے سے ہے, اور پاکستان کیونکہ ضیاء الحق کے بعد سے ایک ریلیجس اسٹیٹ کے طور پہ ابھرا ہے, اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ پاکستان محمد علی جناح کا پاکستان نہیں ہے, یہ ضیاء الحق کا پاکستان ہے. تو ریلیجس مائنڈ جتنی اسٹرانگ ہے اور انفلوئنشل ہے ہمارے ہاں, عوام کی سپورٹ نہ ہونے کے باوجود اس کی وجہ سے جب بھی کوئی ایشو ایسا آتا ہے جس میں مذہب انوالو ہو, خواہ وہ غیر مسلم لڑکیوں کا اسلام قبول کرنے کا بہانہ ہو, ان کی شادیاں ہوں, اغوا ہوں یا اور واقعات ہوں, تو میڈیا کا بھی اور ہماری سیاسی جماعتوں کا رویہ بھی حکومت کے ساتھ ساتھ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پاتے جو نہیں کرنا چاہیے. تو ریلیجس اسٹیٹ کبھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. ہر کوئی ریلیجن ہو, ہندو اسٹیٹ ہو, بدھسٹ ہو, کرسچن ہو, ریلیجس اسٹیٹ اور ڈیموکریٹک اسٹیٹ دو مختلف چیزیں ہیں. اور اگر ڈیموکریسی نہ ہو جیسی ہونی چاہیے تو پھر میڈیا کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے جو اسے ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں. تو جی. پاکستان کا مسئلہ بھی یہی ہے اس وقت.
بہت 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 شکریہ پروفیسر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے. محسن ظہیر اور طارق شاہ ہمارے ساتھ رہیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد افغانستان کے بارے میں ہم بات کریں گے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں آپ کی دنیا. اور چلیے اب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے امن مذاکرات کی. امریکہ افغان طالبان کے ساتھ ماہ ستمبر میں کسی ممکنہ سمجھوتے تک پہنچنے کا خواہاں ہے, تاہم تجزیہ کاروں اور افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کسی جامع سمجھوتے تک پہنچنا شاید مشکل ہو, کیونکہ ابھی تک تو افغان حکومت بھی طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت میں شامل نہیں ہوئی. تفصیلات انجم ہیرل گل کی زبانی ہے حسیب دانش کی رپورٹ کے ساتھ.
گزشتہ ماہ افغانستان کے دورے پر موجود امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ کو امید ہے کہ وہ 1 ستمبر تک افغانستان میں کسی امن سمجھوتے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا. مائیک پومپیو نے کابل میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ 1 ستمبر تک امن سمجھوتا طے پا جائے گا, کیونکہ یقیناً یہی ان کا مشن ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے حقیقی پیش رفت حاصل کی ہے اور ہم ایک مجوزہ مسودے کو مکمل کرنے کے قریب ہیں جس میں طالبان کے وعدوں کو تحریر کیا جائے گا کہ وہ اپنے افغان ہم وطنوں کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ افغانستان دوبارہ کبھی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہیں بنے گا. تاہم ماہرین کے نزدیک ستمبر تک کسی جامع سمجھوتے کی توقع رکھنا غیر حقیقی ہے. امریکہ میں قائم تھنک ٹینک ولسن سینٹر سے منسلک مائیکل کوگل مین کہتے ہیں کہ جنگ بندی اور سیاسی تصویر کے حوالے سے 1 ستمبر تک ایک بھرپور معاہدہ طے کرنے کے لیے شاید چھوٹا سا معجزہ چاہیے. کوگل مین کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ امریکی افواج کے انخلا پر بہرحال معاملات طے ہو سکتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ نے کابل میں یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ نے طالبان پر واضح کر دیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں ہٹانے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے لیے کسی معینہ مدت یا وقت سے اتفاق نہیں کرتا. تاہم خصوصی ایلچی خلیل زاد اس سے اتفاق نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کسی حتمی معاہدے پر پہنچنے سے پہلے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کریں. ظلم خلیل زاد نے طالبان کے ساتھ جرمنی قطر مذاکرات کو بین الافغان ڈائیلاگ کے طور پر پیش کیا ہے. تاہم افغان حکومت نے اس ہفتے واضح طور پر کہا ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے کوئی بھی سرکاری طور پر اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا. افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صادق صدیقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان حکومت دوحا میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گی, اور کوئی کرتا ہے تو وہ افغان حکومت کی نمائندگی نہیں کرتا بلکہ نجی حیثیت میں شرکت کرے گا. چند ماہرین کا خیال ہے کہ ستمبر تک معاہدہ حاصل کرنے کے پیچھے امریکہ کی مقامی سیاست کا بھی دخل ہے. واشنگٹن میں مقیم ایک افغان تجزیہ کار تابش فروخ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ پومپیو کی جانب سے ستمبر سے پہلے سمجھوتا طے کرنے کے پیچھے بہت سے سفارتی معاملات بھی ہیں, جن میں سر فہرست شمالی کوریا اور ایران کے معاملات شامل ہیں. اس کے علاوہ سن 2020 کے صدارتی انتخابات بھی اس کا حصہ ہیں. تاہم تجزیہ کار ادریس رحیمی کہتے ہیں کہ شاید طالبان کے لیے مواقع ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ طالبان کو مزید رعایتیں دے گا, لیکن اگر امریکہ کا ایسا کوئی ارادہ نہ ہوا تو پھر طالبان کا وزن کم ہوتا جائے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
گزشتہ ماہ افغانستان کے دورے پر موجود امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ افغانستان کے لیے امن سمجھوتا 1 ستمبر تک شاید ممکن ہو سکے, لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جامع سمجھوتے کی توقع اور وہ بھی ستمبر تک رکھنا غیر حقیقی ہے. محسن صاحب سے پوچھتے ہیں, محسن صاحب آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ستمبر تک جامع سمجھوتا طے پانے کا کوئی امکان ہے اور بڑا واضح ہے؟
دیکھیں یہ آپ نے بالکل جو ریفرنس دیا امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کا, جنہوں نے یہ توقع ظاہر کی کہ سپتمبر تک کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا. اب سپتمبر سے پہلے اگر ہم دیکھیں اس سمجھوتے کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی, تو پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ابھی تک 7 راؤنڈز جو ہیں امریکہ کے اور طالبان کے بات چیت کے اور مذاکرات کے وہ مکمل ہو چکے ہیں. 7واں راؤنڈ یا اگلا جو مرحلہ ہے وہ قطر اور جرمنی کانفرنس ہوسٹ کر رہے ہیں, جس میں طالبان اور باقی جو ہیں افریقن وہ جا رہے ہیں. انجم ہیرلڈ گل کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا, حوالہ دیا کہ افغان گورنمنٹ کے حوالے سے کہ اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہوگی. افغانستان سے گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ تقریباً 60 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس کانفرنس میں جا رہے ہیں, لیکن افغان گورنمنٹ کی طرف سے یا کابل کی طرف سے یہ واضح کیا گیا کہ وہ ذاتی حیثیت سے, وہ سرکاری حیثیت سے نہیں, تو ذاتی حیثیت سے بھی جو جا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک پیش رفت ہے. اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاملہ چل رہے ہیں, ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں یا ابھی تک جو فریقین جو دعوے کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 80 سے 90% جو ہے معاملات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے, اس کے بعد پھر اگلے معاملات آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گریجول ایک پیش رفت ہے, لیکن شروع سے ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک معاملہ جو ہے افغانستان میں امن کا, اور ان فریقین کی جو کل کے بڑے دشمن تھے جنہوں نے امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ جو افغانستان میں لڑی گی آپ کو جو ابھی تک جاری ہے تقریباً 18 سال ہو گئے, تو ان 18 سالوں کی جنگ پھر اتنی پیچیدہ معاملات اس کو طے کرنے میں یا کسی نتیجے پہ پہنچنے میں بہت سا ایک وقت لگے گا. تو یہ گریجول جو پیش رفت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی امید ہے, ایک اچھے اشارے ہیں. یہ اگر معاملات اسی طرح گریجولی آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے تو ایک توقع ہم رکھ سکتے ہیں کہ اگر سپٹمبر میں نہیں تو شاید اس کے کچھ عرصہ بعد یا کچھ دیر کے بعد یہ معاملہ جو ہے کسی نتیجے پر پہنچ جائے. تو خوشائند بات جو ہے یہ وہ یہ ہے کہ بات چیت کا عمل جاری ہے, اور وہ جو عمل ہے اس میں آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دائرہ کار جو ہے اس کا وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے, تو وہ جو وسعت بھی اختیار ہو رہی ہے وہ بھی ایک اشارہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کسی نتیجے پر پہنچیں گے, اور کب پہنچیں گے اس کے بارے میں ابھی فی الحال کچھ کہنا جو ہے میں سمجھتا ہوں قبل
اس وقت. اچھا انیس صاحب سے بات کرتے ہیں, کابل سے انیس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لندن سے میر وائز افغان بھی ہیں, یہ افغان تجزیہ کار خود ہمارے ساتھ ہیں. انیس صاحب, اگر سرکاری طور پر کوئی نمائندہ شرکت نہیں کرتا, حالانکہ 60 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں, تو پھر طالبان اور حکومت کے درمیان آگے بڑھنے یا کسی بھی نوعیت کی مصالحت کی صورت کیا رہے گی؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں طالبان کا جو ایک مینیفیسٹو ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طور پر حکومت کو بھی پریشر میں رکھا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ امریکہ سے بات کرتے ہیں تو زلمی خلیزاد ساری ڈیٹیل جو ہے اشرف غنی کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. پچھلے 3 مہینوں میں جہاں تک میں ان لیڈر سے ملا ہوں, جو عمر زاکر الوار صاحب ہے, اس میں خلیل کرزئی صاحب ہیں, اس میں دیگر عاری دین محمد ہے, غیر بہیر صاحب ہیں, ان لوگوں سے ہم انڈیویجولی ملے ہیں. مطلب ہم جو جب رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان سے آپ ملتے ہیں اور آف دی ریکارڈ کچھ نہ کچھ ہم پوچھ لیتے ہیں. تو ان لوگوں کا بھی یہی ایک موقف ہے کہ جب طالبان سے ہماری بات چیت ہوتی ہے تو ان کا بھی یہی زیادہ تر بات ہوتی ہے کہ آپ حکومت کو منائیں کہ افغانستان کے اندر ایک عبوری حکومت بنائی جائے
جی,
اور اس میں پھر جو ہے شرکت کرنے جائیں گے. اب ایسی چیزیں جو ہیں طالبان کے بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ ایک ہی بات پہ کرے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں کی جو فورن فورسز ہے وہ نکل جائے, اور بار بار یہی کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی کہ ہم یہاں سے نکلیں گے, افغانستان سے نکلیں گے, لیکن اس وقت نکلیں گے جب ان ساری ڈیٹیلز پر بات ہوگی. اگر یہ لوگ اتنے آگے نکل چکے ہیں تو طالبان کو بھی آگے آنا چاہیے اور اپنا موقف اور ظاہر کرنا چاہیے تاکہ افغانستان کے عوام میں ایک ٹرسٹ قائم ہو. آپ یقین کریں کہ آج جب یہ لوگ جا رہے تھے, کہ پچھلے دفعہ جب یہ لوگ جا رہے تھے تو اس کے لیے سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا پر بہت بات چیت ہو رہی تھی, بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی تھی. آج جب یہ لوگ جا رہے تو کسی لیول پر بھی بات نہیں ہو رہی. یعنی میں نے خود ایک ہی پوسٹ کیا ہے فیس بک پہ کہ دوہا سے جو ہے ایک ڈیلیگیشن نکل چکا ہے. اس سے زیادہ میں نے کچھ بھی نہیں نکلا, اور اسی طرح اور لوگ بھی یہی ہیں, کیونکہ وہ ٹرسٹ بل جو ہے وہ نہیں بن رہا. اور جب آپ جب بات چیت کے ذریعے آپ کسی کمیونٹی کی کسی سوسائٹی کی ٹرسٹ بلڈنگ نہیں بناتے, کیونکہ اگر طالبان کوشش کر رہے ہیں وہ بھی افغانستان کے عوام کے لیے اور افغانستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں, امریکہ اور حکومت اسی طرح یہ سب لوگ, تو یہ جب یہ سارے لوگ مل کر جو ہے افغانستان کے لوگوں کا اعتماد بحال نہیں کر پا رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بات چیت اور مذاکرات کی امیدیں جو ہیں وہ پھر پانی لے کے جاتی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں افغانستان کے عوام یہی چاہتی ہیں کہ جب بھی مذاکرات ہو تو اس میں کم از کم 1% جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. یہ دیکھتے ہیں کہ آپ 7-6 راؤنڈ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اور یہ طالبان کے ساتھ بین الاقوامی مذاکرات جو ہو رہی ہیں یہ چوتھی دفعہ جو ہے بات چیت ہو رہی ہے, تو اس میں 1% بھی جو ہے وہ ہمیں امید ظاہر نہیں آ رہی, نظر نہیں آ رہی, کیونکہ جب بات
جی انیس صاحب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, ہماری یہ سیگمنٹڈ
نظر آنا چاہیے, وہ آؤٹ پٹ ابھی تک
نظر نہیں آ رہا. تو میر وائز افغان سے یہی بات پوچھتے ہیں. میر صاحب آپ کا دوحا اور قطر میں ہونے والی جو بات چیت ہے اس کے ساتھ براہ راست آپ کی کوریج رہتی ہے وہاں پر, کیا انیس صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیش رفت بالکل نہیں ہو رہی یا بہت کم ہو رہی ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کتنی پیش رفت آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں بالکل تو نامناسب ہوگا, لیکن پیش رفت ہو رہا ہے, صرف پروسیجر جو بہت ہی سلو ہے. اس کی مختلف فلوز موجود ہے, ایک تو یہ ہے کہ طالبان ابھی تک کچھ باتوں میں الجھ رہا ہے اور اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتا, اور دوسری جانب افغان گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں بھی ہے. ایک مجبوری تو یہ ہے کہ اس الیکشن سر پہ ہے, سوری دوسرا مجبوری یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکن فورسز کی انخلا کو طالبان یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور افغان گورنمنٹ ان میں کچھ اپنی طرف سے کرنے کی خواہاں ہے تاکہ انہیں کیا کچھ ملے گا اس کی جانے کے بعد یا اس کے آنے کے بعد. لیکن ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر میں مجموعی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پروسیجر ابھی سامنے آ رہا ہے یا جو باتیں امریکن کے ساتھ ہو رہی ہے, کچھ عرصہ پہلے بھی طالبان نے یہ بات پہ خدشہ ظاہر کیا ہوا تھا کہ خود جو افغان گورنمنٹ کی لوگ ہیں یا خود جو باقی جو وہاں پہ امریکن ہیں وہ کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں. یعنی طالبان نے یہ اظہار کیا ہوا تھا کہ زلمی خلیلزاد صاحب جو ہے وہ اس حد تک کامیاب نہیں, بقول طالبان کامیاب نہیں رہا ہے جس حد تک انہیں چاہیے تھا. تو اس پہ بھی یہ اعتراض, گورنمنٹ پہ بھی یہ اعتراض, دوسری جانب افغانستان میں حملے کرنے یا حملات جو ہے اسے تیز کرنا, ان سب اس چیز کی گواہی کر رہا ہے کہ ان کی کچھ طالبان کی جو نیت ہے اس پہ ابھی شک نظر آ رہا ہے, طالبان کی خود ان کی نیت پہ شک نظر آ رہا ہے. کیونکہ طالبان کی طرف سے سامنے کچھ اس طرح کی اہم چیز سامنے نہیں آیا ہوا ہے. اگر طالب امریکنز پہ شک کرتے ہیں, گورنمنٹ پہ شک کرتے ہیں اور اپنی اسی چیزوں میں اجلے ہوئے ہیں جو ان کی خواہشات ہیں, تو یہ باتیں, ہاں میں انیس صاحب کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ آپ پھر تو کچھ نہیں ہوا ہے. اچھا. اگر طالبان کچھ نرمی دکھائی دے
تو پھر کوئی صورت آگے بڑھے,
مجبور کر لے تو پھر ظاہر کچھ نظر آ جائے گا. تو اب اگر اس مرحلے میں ہم یہ جو ساتواں مرحلے کی باتیں ہو رہی ہے, دو بار زلمی خلیلزاد صاحب کی جو ٹیم ہے اس اور طالبان کے درمیان یہ باتیں اس حد تک پہنچی ہے کہ تقریباً واک آؤٹ تک بھی پہنچ چکی ہے, یہ میری اطلاعات ہے, لیکن بات سامنے نہیں آیا. بعد میں خود طالبان نے بھی سوچا اور زلمی خلیلزاد صاحب کی ٹیم کی طرف بھی یہ سوچا کہ نامناسب اقدام ہے تو ہم آگے جانا چاہتے ہیں. ہر بار جب زلمی خلیلزاد آتے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس بار فیصلہ کن بات ہوگی, لیکن وہ فیصلہ کن نہیں ہوگی.
پیش رفت جو ہے وہ تھوڑی سست رفتار ہے. چلیے طارق صاحب سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ بالکل کوئک کامنٹ کریے گا کیونکہ ہمارے پاس سیگمنٹس ابھی بہت ہیں, بات ہم بہت زیادہ ہماری تفصیل سے ہو رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے امور آپ کی تحقیق کا خصوصی موضوع ہیں. آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں پاکستان کے وزیر اعظم طالبان سے اپنی ملاقات میں ان کو افغان حکومت کے ساتھ بات چیت پر آمادہ کرنے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکیں گے, جس کی طرف اشارہ بھی کیا امیر وائز افغان نے بھی, انیس صاحب نے بھی, جو دونوں افغان تجزیہ کار ہیں اور ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے؟
جی جہاں تک آپ کی بات سوال کا تعلق ہے, پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں کہا ہے کہ بٹیر نہیں لڑتے, بٹیروں کے پیچھے ہاتھ لڑتے ہیں. افغانستان کا مسئلہ صرف لوکل مسئلہ نہیں ہے کہ افغانستان کی لوکل فورسز آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں گے, ان لوکل فورسز کے پیچھے ریجنل پلیئرز موجود ہیں. اگر آپ ریجنل حالات کو دیکھیں تو ابھی قریبی دنوں میں امریکہ نے بلوچ لبریشن آرمی کو, بی ایل اے کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہے. یہ اگر آپ اس طرح جنرل تناظر میں دیکھیں تو یہ پاکستان کو ایک کنسیشن ہے اس کے جو رول ہے افغانستان میں امریکہ کی اور طالبان کے بیچ میں بات چیت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس کے عوض اس کو آتا ہے بی ایل اے کو یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کرا دیا گیا. ادروائز بی ایل اے تو بھٹو کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے. تو جہاں تک بات پاکستان کے وزیر اعظم کا ہے وہ ان کے ساتھ بات کریں گے, مگر جو بنیادی سوال ہے جو کہ آپ کے دیگر ساتھیوں نے اٹھایا, بنیادی سوال یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک فریم ورک امریکہ کی فوج کی انخلا سے پہلے طے پا جائے جس میں طالبان یا کسی عبوری حکومت میں شامل ہو جائیں یا کسی قسم کے نان ملٹرل فارمولے کے اوپر طالبان رازمند ہو جائیں. اور جہاں تک طالبان کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نان ملٹری فارمولے پر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے, اس وقت تک جنگ بندی نہیں کریں گے جب تک فوجی غیر ملکی فوجیوں کا انخلا افغانستان سے ہو جائے. تو یہ پہلے کیا چوزہ پیدا انڈا پہلے پیدا ہوا تھا یا مرغی پہلے پیدا ہوئی تھی کہ یہ گول چکر ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی سرکل میں دوڑ رہے ہیں, ایک کہہ رہے کہ فوجیں باہر نکالو, دوسرے کہتے نہیں کسی قسم کے فارمولے کے اوپر اتفاق کرو پھر ہم فوجیں باہر نکالیں گے. اور دونوں کے بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کرتا. طالبان کہتے ہیں اگر ہم نے ان کے ساتھ کسی قسم کے نان ملٹری فارمولے میں داخل ہو گئے تو ایک تو طالبان اپنی فوجیوں کے سامنے اپنی ساکھ کھو بیٹھیں گے کہ انہوں نے ایک طرح کا ایک امن معاہدہ کر لیا ہوگا غیر ملکی فوجیوں کے ساتھ, اور وہ کس لیگل اسٹرکچر کے تحت امریکیوں کے ساتھ یا موجودہ حکومت جن کو وہ پپٹ حکومت ریگولرلی ان کو پپٹ حکومت کہتے ہیں ان کے ساتھ کس لیگل اسٹرکچر کے نیچے بیٹھ کر وہ کہیں, کیونکہ ان کے نظر میں ایک گناہ عظیم جو تھا وہ یہ ہے کہ غیر ملکی فوجیوں کو ملک کے اندر آنے کی اجازت دی جائے. تو اس گناہ عظیم کو کس طرح جائز قرار دے کے ان کے ساتھ بات چیت کرنے پہ بیٹھے.
اچھا بالکل, اب ہم بات کرتے ہیں بالکل اس کا آخری سوال ہے محسن صاحب سے, اور اس کے بعد ہماری اگلی سیگمنٹ ہے جس کا تعلق بالکل ٹریڈ کے ساتھ ہوگا. اور محسن صاحب بالکل چلتے چلتے مجھے یہ بتاتے جائیے گا کہ اس وقت طالبان کی پوزیشن کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح سے رابطہ کاری کرتے ہوئے ملی جلی انتظامیہ بنانے کی طرف راضی ہو جائیں گے اور انٹرا افغان ڈائیلاگ کسی حد تک کامیاب بھی ہوگا؟
دیکھیں طالبان کا یہ خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو اشرف غنی ہے اور ان کی جو حکومت ہے جب بھی پولیٹیکل کوئی حل ہوگا طالبان کو ایک مارجنلی ایک بڑا ایج حاصل ہوگا اس پر, اور اسی بات کو وہ مذاکرات میں اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت طالبان اور جو بھی مذاکرات کر رہے ہیں اس کا جو اصل کی ہے وہ نکلنی ہے اس وقت جب طالبان کی اشرف غنی کی یا کابل جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا. اس میں پھر کیا حاصل کرتے ہیں اور کیا وہ کیا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے اس سب پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ جو ایک تمام معاملات جو چل رہے ہیں یہ ایک اس کا ایک میدان تیار ہو رہا ہے. وہ جب میدان تیار ہوگا پھر یہ دونوں فریقین جو ہیں وہ آمنے سامنے آتے ہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں, اور وہ جو عمل ہے اس تک پہنچنا ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ایک اہم آزمائش والا کام ہے, اور دیکھنا یہ وہ کب پہنچتے ہیں, اور اس کے بعد اصل پھر کھیل شروع ہوگا کہ وہ کیا آپس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ایک دوسرے سے معاملات طے کرتے ہیں. تو ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. طالبان اپنی طرف سے ہائی ہوپس رکھے ہوئے ہیں, اور اشرف غنی اور ان کی انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ طالبان کو ان کے ساتھ مذاکرات کیے بغیر کوئی بھی اپنے مقاصد جو ہے ان کا حصول ممکن نہیں ہوگا. لہذا دونوں فریقین اپنے اپنے طور پر ایک بڑی ہائی ہوپس میں ہیں, لیکن اینڈ اپ اگر کوئی معاملات کا حل نکلتا ہے وہ گیو اینڈ ٹیک پر ہونا ہے, اور گیو اینڈ ٹیک پہ پھر یہ دیکھیں گے کہ کون کتنا گیو اپ کرتا ہے اور کون کتنا حاصل کرتا ہے.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے. افغانستان کابل سے ہمارے ساتھ انیس الرحمان تھے اور لندن سے ہمارے ساتھ تھے میر وائز افغان. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. تو ہمارے ساتھ دو تجزیہ کار ہوں گے. طارق شاہ ہمارے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ ظفر بخاری صاحب یہاں امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہم پروگرام کے آخر تک پھر ان سے بات کریں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام آپ کی دنیا سن رہے ہیں. آئیے ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد اپنے تجزیہ کاروں سے رائے لیں گے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین گزرگاہ تورخم میں پچھلے دو دنوں سے کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کی تنظیم کی اپیل کے پر جاری ہڑتال کے باعث سرحد کے آر پار سامان سے لدے ہوئے ہزاروں ٹرکوں کی قطار سامنے کھڑی ہے. کسٹم ایجنٹس سہولیات کے عدم دستیابی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے سامان بالخصوص تازہ پھل اور سبزیوں سے لدے ٹرک کئی کئی گھنٹوں تک کھڑے رہتے ہیں اور ان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
ایک طرف وزیراعظم عمران خان نے افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے تورخم کی سردی گزرگاہ کو آئندہ 1 اگست سے دن رات کھولے جانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں, مگر دوسری طرف اس اہم گزرگاہ پر سہولیات نہ ہونے کے باعث تاجر, کلیئرنگ ایجنٹس اور ٹرانسپورٹرز پچھلے دو دنوں سے احتجاج پر ہے. کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کی تنظیم کے عہدیداروں نے بتایا کہ سہولیات کے عدم موجودگی کے خلاف ان کی ہڑتال ہفتے کے روز دوسرے دن بھی جاری رہا. ہڑتال کے باعث تورخم کے دونوں جانب پاکستان اور افغانستان کے حدود میں سامان سے لدے ہزاروں ٹرکوں کی قطاریں لگ چکی ہے. تورخم میں دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کی تنظیم کے عہدیداروں نے صدر رقیب خان شنواری کی قیادت میں ایڈیشنل کلکٹر کسٹم ارباب کیسر سے ملاقات کر کے ان کو اپنے مطالبات سے آگاہ کر دیا ہے. کلیئرنگ ایجنٹس کے نائب صدر شاہجان شنواری نے مطالبات کے بارے میں وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا.
اہم مطالب یہ کہ یہ جو پی ڈی سٹیٹمنٹ ہے یہ ہے, اور جو گاڑی افغانستان سے آ رہی ہے فری اسٹوڈ کی, اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور تیسرا مطالبہ جو ویلویشن ہے اور کسٹم نے ٹیکس بڑھایا ہے نا فری اسٹوڈ اور ویجیٹیبل پہ, یہ تین چار اہم مطالبات ہیں ہمارے.
پاکستان اور افغانستان کے تاجروں اور صنعتکاروں کی مشترکہ تنظیم کے نائب صدر ضیاء الحق سردی نے بھی ہڑتال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سہولیات کی عدم موجودگی کے باعث تورخم سرحد کے دن رات کو لے رکھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
یہاں جو ہڑتال ہوئی ہے اس میں پیراشیبل آئٹم ہیں, اس میں چونکہ سیزن شروع ہو گیا ہے, افغانستان سے کافی فریش فروٹ آ رہا ہے, سبزیاں آ رہی ہیں, ہمارے یہاں سے جو مال ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں. تو آج دوسرا دن ہے وہاں پہ ہڑتال شروع ہے, تو اس اقدام سے تو کروڑوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ کہتے ہیں 24 گھنٹے بارڈر ہم کھلا رکھیں گے.
ایڈیشنل کلیکٹر کسٹم ارباب کیسر نے کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس اور دیگر لوگوں کی ہڑتال یا ان کے پیش کردہ مطالبات پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا. تاہم صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے ضلع خیبر کے سول حکام وفاقی محکموں کے تعاون سے زیادہ سہولیات کی فراہمی پر کام کر رہے ہیں. وزیراعظم عمران خان نے چند مہینے قبل افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے تورخم کی سردی گزرگاہ کو دن رات کھولنے کا حکم دیا تھا, اور وزیراعظم کی اس ہدایت پر عمل درآمد آئندہ 1 اگست سے متوقع ہے. تاہم کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس, تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کی تنظیموں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دو طرفہ تجارت کو صرف سردی گزرگاہ کے کھولنے سے نہیں بلکہ سہولیات کی فراہمی سے فروغ دیا جا سکتا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اور سب سے پہلے تو بخاری صاحب, ظفر بخاری ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے, ان سے میں معذرت کرتی ہوں. ان کو ہم نے کچھ پہلے کا وقت دیا تھا, لیکن چونکہ ہمارے یہ سیگمنٹڈ پروگرام ہے بعض اوقات بحث طویل ہو جاتی ہے. تو بخاری صاحب, آپ بزنس اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے رائے ضابطوں کے حوالے سے یہ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ مختلف معاملات کے اوپر آئے دن جو ہڑتال کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور عام تاجروں کے لیے مسائل کا باعث بن جاتا ہے, اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے افغانستان کی اکانومی کا, افغانستان کی اکانومی کافی حد تک ڈپینڈنٹ ہے ان اشیاء پر جو کہ افغانستان میں باہر سے لائی جاتی ہیں, کیونکہ ان کے ہاں اپنے ہاں اتنا اسٹرانگ کوئی انڈسٹریل انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. تو اس کے اندر افغانستان کے پاس راؤٹس جو ہیں وہ نہ صرف سینٹرل ایشیا کے راؤٹس ہیں بلکہ ایران کا اور پاکستان کا راؤٹ بھی ہے. پاکستان کا راؤٹ ان کو ہر لحاظ سے سوٹیبل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کو ایک سہولت یہ دی ہوئی ہے, اور جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا مال ہندوستان تک لے جاتے ہیں بارڈر تک, اور وہاں سے پھر وہ مال انڈیا چلا جاتا ہے. لیکن انڈیا سے افغانستان مال جانے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا یہ بہت صحیح فیصلہ ہے کہ وہ راہداری اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک کہ تمام معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہو جائیں. جہاں تک تعلق ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں, تو ان کے اندر یہ ایک ٹسل چلتی رہتی ہے, اور یہ ایک آن گوئنگ ٹسل ہے جو کہ پولیٹیکل اورینٹیڈ زیادہ ہوتی ہے اور پریکٹیکل کم ہے. چونکہ اگر ہم پریکٹیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو بزنسز جو ہیں دونوں کنٹریز کے, وہ تو ان کا ایک ہی اپنا پوائنٹ ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ آن ٹائم ڈلیوری ہو جائے گڈس کی, اور اس کی وجہ سے جو جو انہوں نے پروفٹ ارن کرنا ہے وہ اپنا پروفٹ ارن کر سکیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ بھی ایک صحیح شیپ میں پہنچ سکیں. اب درمیان میں جو یہ سب چیزیں آتی ہیں اس کے اندر ایکچولی ہوتا یہ کہ دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی غلط فہمی کریٹ ہوتی ہے, کوئی پولیٹیکل واقعہ ایسا ہو جاتا ہے, کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ جہاں پڑھ کے یہ ہڑتال یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے. جہاں تعلق ہے ہڑتال کا, میں اس میں سمجھتا ہوں کہ بزنسز کو ہڑتال کی طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہڑتال میں اگر ہم دیکھیں تو نقصان نہ صرف بزنس مین کا اپنا نقصان ہوتا ہے بلکہ اس میں جتنی بھی فیملیز انوالو ہوتی ہیں,
عام لوگوں کا بھی ہوتا ہے,
عام لوگوں جس میں خاص طور پہ جو کہ ڈیلی ویج کے ورکرز ہوتے ہیں, جو مزدور ہوتے ہیں, ان سب کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے ہڑتال کا کوئی گورنمنٹس کو کسی کو اس کے اوپر اتنا امپیکٹ اتنا گہرا نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ اگر کچھ تھوڑا بہت جو اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی یا ایکسپورٹ سبسڈی یا کوئی ملنی ہوتی ہے بزنس کو, تو اس کا صرف یہ ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا کوئی اتنا سگنیفیکنٹ
جی براہ راست عام لوگ متاثر ہوتے ہیں جو کہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں اب شام کی صورتحال کی. جنگ کی نگرانی کرنے والی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ 7 بچوں اور 3 خواتین سمیت 13 افراد صوبہ ادلیب کے بقول اس کے ایک ہولناک قتل عام میں ہلاک ہو گئے. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق حکومت کے لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹرز نے ہفتے کے روز محمبل نامی گاؤں پر یہ حملہ کیا. گزشتہ کافی عرصے سے میڈیا میں شام کا تذکرہ کافی کم رہا ہے. بعض اوقات تشدد اور ہلاکتوں کے واقعات ایک بار پھر اس طرف توجہ دلاتے ہیں. بڑا کوئک کامنٹ شاہ صاحب کریے گا کہ اس وقت شام کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے, اور داعش کی پسپائی کے بعد امن و امان کے بارے میں کیا کہیں گے.
اچھا دیکھیں, اس میں ایک چیز جو کہ ہمیں دیکھنے کی ہے کہ شام میں اس وقت انٹرنیشنل پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ان کا بڑی سٹرانگ انوالومنٹ ہے. ایک طرف وہاں پہ رشین انفلوئنس کافی حد تک انکریز ہوا ہے, دوسری طرف امریکن انفلوئنس بھی گیا ہے, اور خاص طور پہ داعش کی جو کریشن تھی یہ ایکچولی ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھی, اور ایک اور ایلیمنٹ تھا عراق میں جن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن جو ہے وجود میں آئی تھی. اب اس کے پیچھے کیا کیا محرکات تھے, تو اب وہاں یہ اتنی ایک ایسی اس میں سمجھ لیں کہ آپ ہوریزنٹل اور ورٹیکل ایشوز اس کے اندر اتنے سارے انوالو ہیں, اور خاص طور پہ جو سیریا میں جو ایک ٹرائبل ان کا جو ایک وہ ہے بیلٹ, وہ ٹرائبل بیلٹ بھی ایک بہت بڑا اس کے اندر فیکٹر آ جاتا ہے. تو اس کے اندر اتنے سارے ایلیمنٹ ہیں کہ یہاں پر سیریا میں ایک چیز جو کہ رشیا نے منوالی انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ یہ تھا کہ بشار الاسد کو کسی حد تک ایک بریدنگ گراؤنڈ مل گیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک سائیکالوجی ایگزسٹ کرتی ہے خاص طور پہ اپنا میں سمجھتا ہوں مسلم کنٹریز میں, کہ ہمارے ہاں جو یہ ایتھنک گراؤنڈس کے اوپر جو ہمارے یہاں ایک بروٹیلٹی ہے اس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے.
وہ جو
ایتھنک بروٹیلٹی ہے, تو اس کا یہ امپیکٹ ہے بیسیکلی.
بہت شکریہ شاہ صاحب. اب میں طارق شاہ سے بات کرتی ہوں. برطانیہ نے ایران کا تیل بردار جہاز پکڑا. طارق شاہ صاحب, اس واقعے کے تناظر میں یہ فرمائیے گا, بالکل آخری ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے, کہ یورپ بھی کیا امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے ایران کے بارے میں اپنے موقف میں تبدیلی لا رہا ہے؟
نہیں, جہاں تک امریکہ کا موقف ہے وہ اس آئل ٹینکر کو پکڑنے سے ذرا مختلف ہے, کیونکہ یہ آئل ٹینکر جو ہے یورپین یونین کی نافذ کردہ امبارکو جو ہے سیریا کے اس کے نتیجے میں پکڑا گیا ہے. یورپین یونین نے سیریا پہ آئل امبارکو لگایا تھا, اور یہ آئل ٹینکر جس کے اوپر امریکہ کی نظر تھی ایران سے نکلنے سے کے بعد, اس کے اوپر یہ جو تھا بنیا سیرین آئل ریفائنری جو ہے ادھر تیل لے کر جا رہا تھا خام تیل, اور اس کو یورپین یونین کی جو عائد کردہ پابندیوں کے تحت پکڑا گیا. اور دو کے اشارہ امریکہ کی سائڈ سے ہے, مگر اس کو امریکہ کے کہنے پہ یورپین یونین کی پابندی کے زیر نظر اس کو پکڑا گیا تھا. تو جہاں تک اگر دیکھیں محرکات دونوں کے پیچھے ایک ہی ہیں, شاید محرکات وہی ہوں مگر ان کا جو لیگل فریم ورک ہے وہ مختلف ہے. یہاں پہ یورپین یونین کی سینکشن تھی اور امریکہ کی سینکشن جو ہیں جو اس نے وہ اس معاہدے سے جو اوباما صاحب کے معاہدے سے امریکہ باہر نکلا ہے وہ الگ لیگل محرکات ہیں. مگر اگر آپ اس کی گرینڈ بیک گراؤنڈ کی اسٹریٹجی کو دیکھیں تو وہ جاپانیز آئل ٹینکر کو جو بم لگا تھا اور اس کے بعد جو امریکہ کا ڈرون جو مارا گیا تھا ایران کے ہاتھوں, اس کی تناظر میں دیکھیں تو صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پریشر عائد کیا گیا یورپین یونین پہ, اور یورپین یونین نے پھر فردر ایران کے اوپر پریشر ڈالا. مگر ایک طرف پہ یورپین یونین یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہم نے آپ کے اوپر یہ پریشر ڈالا ہے مگر اس کے لیگل فریم ورک جس کے بیس کے اوپر ہم نے یہ آپ کا آئل ٹینکر پکڑا ہے وہ مختلف ہے, وہ تو یورپین یونین کی عائد کردہ جو سینکشن تھیں اس کے نتیجے میں پکڑا گیا ہے. جہاں تک اس آئل ٹینکر کا تعلق ہے, یہ کافی عرصے سے ایسے ہوتا تھا کہ آئل ٹینکر ایران سے نکلتے تھے اور وہ پھر سمندر کے بیچ میں آ کے آئل ٹینکر اپنا تیل دوسرے آئل ٹینکر میں ڈال دیتا تھا تاکہ اس آئل کے اوریجن کا روٹ ختم ہو جائے, اور پھر وہ دوسرا آئل ٹینکر جو تھا وہ کہیں اور سے گھومتا گھامتا آ کے سیریا کو اپنا آئل جو تھا وہ ٹرانسفر کر دیتا تھا. اس کو ایس ٹی ایس کہتے ہیں, ship to ship transfer کہتے ہیں, یہ جو کھلے سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے, اور جب اس وقت جب یہ جہاز ایک جہاز سے دوسرے جہاز پہ اوپر تیل منتقل ہوتا ہے تو اپنے ٹرانسپونڈر جو ان کے بھی ہوتا ہے جو کہ شپ کی لوکیشن بتاتا ہے وہ بند کر دیتے تھے. تو یہ ایک طریقہ کار تھا جو کہ کافی عرصے سے باقی ممالک کی نظر میں تھا مگر کسی نے اس کو انفورس نہیں کیا. مگر اب جب یہ انفورس ہوا ہے, اس کے قریب ماضی قریب میں جو تناظر ہے وہ تو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو چپکلش بڑھ رہی ہے وہی اس کا ماضی قریب کا تناظر ہے.
بہت بہت شکریہ ظفر بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے اور طارق شاہ ہمارے ساتھ تھے. اب آخر میں ہم رپورٹ پیش کریں گے بلوچستان سے. بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری بحران, بجلی کا بحران اب ختم ہو گیا ہے اور لوگوں نے احتجاجی دھرنا اور ہڑتال بھی ختم کر دی. اس کے علاوہ ماہرین نے گوادر کو مستقل بنیادوں پر بجلی فراہم کرنے کے لیے کئی تجویزیں بھی دیں. اسی حوالے سے کوئٹہ سے ہمارے نمائندے ستار کاکڑ کی رپورٹ سنیے.
بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں شہری ایکشن کمیٹی اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور شہریوں نے انتظامیہ کی یقین دہانی پر ہڑتال ختم کر دی ہے. گوادر کے مقامی صحافی نور محسن نے وائس آف امریکہ کو ہفتے کو بتایا کہ گزشتہ رات کو مقامی انتظامیہ اور شہری ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے درمیان رات گئے مذاکرات جاری رہے. انتظامیہ افسران نے کمیٹی کے ارکان کو یقین دلایا کہ ساحلی شہر کو 24 گھنٹوں میں سے 17 گھنٹے تک بجلی فراہم کی جائے گی, جس کے بعد ایکشن کمیٹی کے ارکان نے ہڑتال ختم کر دی ہے اور آج گوادر بازار کی تمام دکانیں, مارکیٹیں اور کاروباری مراکز کھل گئے ہیں. شہر میں ٹریفک بھی معمول کے مطابق چل رہی ہے. گزشتہ دنوں سے ساحلی شہر کو 24 گھنٹوں میں سے صرف 4 گھنٹے بجلی فراہم کی جاتی تھی, جس سے شہر اور نواحی علاقوں کے لوگ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تھے. صورتحال سے تنگ آ کر شہریوں نے گزشتہ کئی دنوں تک ریلیاں منعقد کی اور مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی. بلوچستان کے تمام ساحلی چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں کو ایک معاہدے کے تحت ایران 100 میگاواٹ بجلی فراہم کرتا ہے, تاہم گرمی کے دنوں میں ایران سے صرف 40 میگاواٹ بجلی فراہم کی جاتی ہے, جس سے یہ بحران پیدا ہوا. وابڈا کے ایک ریٹائرڈ افسر غلام محی الدین رند نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مکران ڈویژن کے ساحلی علاقوں میں بجلی کے بحران پر قابو پانے کے 3-4 آپشن ہیں. پہلا, اس علاقے کو نیشنل گرڈ سے منسلک کیا جائے. دوسرا یہاں کسی بھی ملک کی مدد سے کم از کم 300 میگا واٹس کا بجلی گھر قائم کیا جائے. اس کے علاوہ دیگر آپشن بھی ہیں.
ایشیا میں دوسرا آئیڈیل جگہ ہے مکران شمسی انرجی کے لیے. دوسرا ونڈ کا ہے نا, جو کوسٹل ایریا ہے آپ کی, وہاں پہ ایران بھی جنریٹ کر رہا ہے, یہاں گوادر میں آپ ہوا نہیں رکتی ہے کبھی بھی, یہ جو کوسٹل ایریا میں, تو ونڈ کا بھی لگ سکتا ہے. تھرڈ یہ کہ ہر گھر کو جو ہے نا وہ کوئی 4 پلیٹ دینا اور کچھ سولر کے وہ دینا نا, ایک سسٹم بنا کے اس کو دے دینا, وہ بھی پاسبل ہے. پاسبلٹیز تو بہت ہیں جی.
وفاقی حکومت نے گوادر میں بجلی کی کمی کے مسئلے کا نوٹس لیتے ہوئے علاقے میں 300 میگا واٹ کا بجلی گھر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب نے ایک خبر رساں ادارے کو بتایا کہ اس مقصد کے لیے کام بہت جلد شروع کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ مکران ڈویژن کو نیشنل گرڈ سے منسلک کرنے کے لیے بجٹ میں 17 ارب روپے رکھے گئے ہیں, جس میں سے 6 ارب روپے رواں مالی سال کے دوران خرچ کیے جائیں گے. کیس کو حکام کے بقول پاک چین اقتصادی رہداری اور گوادر بندرگاہ کی تکمیل سے ضلع گوادر میں بجلی کی ضروریات بڑھ کر 160 میگا واٹ ہو گئی ہے, جبکہ تربت و پنجگور کے اضلاع سمیت اور ماڑا پسنی اور دیگر چھوٹے قصبوں اور شہروں کو بھی ایران سے آنے والی بجلی فراہم کی جا رہی ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آپ کی دنیا کا پہلے گھنٹے کی نشریات اب ختم ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گل, انجینئر سیڈرک فرینکلن تھے. بہجت کو یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا دوسرا گھنٹہ آج آپ کے لیے پیش کریں گی آپ کی دنیا میں شہناز عزیز. تو آئیے اب یہ بتاتے ہوئے آپ کو کہ اب یہ بتاتے ہوئے آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں کہ بھارت نے 17 اوور میں 0 کے نقصان پر 97 رنز بنائے ہیں, جبکہ میچ جیتنے کے لیے 265 رنز کا اسے ہدف دیا گیا ہے. بہجت کو اجازت دیجیے.